खुले आंख सुल्ले आला कहते कहते खुले आंख सुल्ले आला कहते कहते खुले आंख सुल्ले आला कहते कहते
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے کاش اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کے لیے میں اور آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ نیت کیجئے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی میرے رب کی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بعض نعمتیں بعض کو بہت زیادہ عطا کی گئیں، بعض کو کچھ کم عطا کی گئیں، بعض وہ نعمتیں ہیں کہ جو بعض انسانوں کو میسر نہیں ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے صحت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو کوئی بیماری سے بھی دوچار ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غربت کا بھی معاملات دیکھ رہا ہے، غربت بھی دیکھ رہا ہے۔ کسی کے پاس اپنا گھر ہے، اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے تو کوئی کرائے پر ہے، گاڑی نہیں ہے، پیدل ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ایسی ہیں، کسی کو زیادہ ہے، کسی کو کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ ہے کہ جو ہر انسان کو، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اپنا ہے، بیگانہ ہے، چاہے کوئی مسلم ہے، غیر مسلم ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو سب کے لیے یکساں ہے، اور وہ نعمت ہے وقت۔ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ وقت کی قدر اپنے جیب کے اندر موجود پیسوں سے زیادہ کیجئے، چونکہ پیسہ پھر آپ کے پاس آ جائے گا، وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ آج کے انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں، موضوع ہمارا رہے گا وقت کی قدر۔ وقت کی قدر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے، آپ سے گزارش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا یہ پروگرام مکمل دیکھیے، اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجیے۔ کچھ مہمان ماشاءاللہ، مہمان سارے ہی تشریف لا چکے ہیں، میں دعوت دے رہا ہوں ماشاءاللہ ہمارے عبد الواجد بھائی، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ ماشاء اللہ، ہمارے عدنان چشتی صاحب بھی مرحبا کہتے ہیں، عدنان بھائی آپ کو بھی مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ کیسے ہیں عدنان بھائی آپ؟
ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین،
ماشاء اللہ، اضحک اللہ سنتک۔ مرحبا عبد المعیز بھائی، مرحبا، ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے انشاءاللہ نعت خوان اسلامی بھائی بھی کچھ ہی دیر میں آ جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم تلاوت بھی سنیں گے اور پھر نعت بھی سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت کی اہمیت، وقت کی قدر کو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس نہیں آئے گا۔ ایک کامیاب شخص اور ناکام شخص، اگر ان کی زندگی کا موازنہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا فرق جو ہمیں نظر آتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ فرق کیا ہے؟ وقت کی قدر۔ جس نے وقت کا درست استعمال کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا وہ ناکام ہوا۔ یہ زندگی اللہ پاک نے ہمیں ایک ہی عطا فرمائی ہے، بار بار یہ زندگی ہمیں نہیں دی جائے گی۔ اس ایک مرتبہ کی زندگی میں اپنے وقت کی قدر کرنی ہے. جب وقت جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں, اس کا اچھا استعمال کرتے ہیں, پھر اللہ پاک انہیں بھلائیاں بھی عطا فرماتا ہے, کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے, اور وہ پھر لوگ دنیا میں یوں کہیں کہ راج کرتے ہیں. دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی لوگ ان کا نام لے کر فخر سے اپنے سینے کو, اپنے سر کو بلند کرتے ہیں, فخر سے سینہ چوڑا کرتے ہیں. اگر ہم اپنے اسلاف کی بات کریں تو ہمارے اسلاف کی زندگیاں بھری پڑی ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کی ایسی قدر کی ہے اللہ اکبر, کہ انہوں نے دنیا سے تو جب پردہ فرما لیا, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام لیا جائے, ہمارے سر فخر سے اونچے ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ اتنی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, اتنا کچھ کر لیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین, وقت کا درست استعمال. کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ ایک جگہ ایک شخص کا جانا ہوا, اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جس کی تحریرات بہت زیادہ تھی, تصنیفات بہت زیادہ تھیں, اس نے کہا کہ حضور یہ اتنا کچھ آپ نے لکھ لیا, یہ تو پورے پورے ادارے کام یہ کرتے ہیں, آپ تنہ تنہا. اللہ اکبر. اس نے بڑی پیاری بات کی, اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو تحفہ دے, کوئی کسی بلا تشبیہ کوئی کسی کو تحفہ دے, تو مجھے بتائیں اس تحفے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. کہا جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تحفے کا بھی ویسا ہی خیال رکھا جاتا ہے, تحفہ جیسا بھی ہو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. اور پھر اگر تحفہ دینے والا اللہ پاک ہو اور رب کائنات ہو, اللہ اکبر, پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ جس رب نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے. کہا کہ اس رب نے وقت کا تحفہ عطا فرمایا ہے, وقت کی نعمت عطا کی ہے, میں نے اس کا درست استعمال کر لیا ہے, آج یہ اتنا بڑا کام جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر ایک بندہ اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, آپ سوچیں کہ سارے ہی اگر وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں, ہمارے معاشرے میں کتنا فائدہ ہو, کتنا فرق پڑ جائے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریرات اٹھائیں, آپ کی تصنیفات اٹھائیں, آپ کی فتاوا جات لیں, آپ پڑھیں. ایک فتاوا رضویہ شریف 33 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ وہ ہے کہ جو 10 سال کے اس میں ابھی فتاوا جات شامل نہیں ہے, اگر وہ بھی شامل کر دیے جائیں تو 33 سے بھی زیادہ جلدیں بن جاتی ہیں. یہ کیا تھا؟ وقت کا صحیح استعمال. اللہ ہم سب کو وقت کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقار بھائی ہمارے ساتھ ہیں, مرحبا کہتا ہے وقار بھائی آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. انشاءاللہ تلاوت قرآن سنتے ہیں, پھر انشاءاللہ آگے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا, نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ شروع میں نے عرض کی تھی کہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا وقت کی قدر. ہمارے ساتھ عبد الواجد بھائی ہیں. عبد الواجد بھائی, وقت کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، وقت کی اہمیت کیا ہے؟
جی،
اس کا سب سے سمپل جواب تو یہ ہے کہ میں اور آپ ہم خود وقت ہی ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ نے یہ فرمایا کہ جب آپ کی زندگی کا ایک دن چلا جاتا ہے تو ایسا سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں سے کچھ کم ہو جاتا ہے. یعنی آدمی تو خود وقت ہی ہے. تو وقت جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے. اور وقت ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے وقت کی قدر کر لی وہ کچھ بن گیا، اور جس نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو اس میں جو چیز ہمیں سب سے اہم نظر آتی ہے اور جو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ اس بزرگی کے رتبے پر فائز ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی اور اس کو اچھے کاموں میں گزارا. جیسے ایک بزرگ ہیں، وہ کھانا تو کھاتے تھے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
جی،
لیکن کھانا کھاتے وقت یہ بھی کہتے تھے کہ میں کھانا تو کھا رہا ہوں لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس دوران میرا علمی کام جو ہے وہ رک گیا ہے. میں اس وقت کچھ مطالعہ کر سکتا تھا، کچھ لکھ سکتا تھا، لیکن چونکہ میں اب کھانا کھا رہا ہوں تو کچھ نہیں کر سکتا، تو مجھے اس چیز کا بھی افسوس ہے. اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی بھی سوچ جو ہے وہ کچھ اسی طرح کی تھی کہ وہ کم کھاتے پیتے تھے. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر میں زیادہ کھاؤں گا پیوں گا تو مجھے بار بار واش روم جانے کی حاجت ہوگی، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو.
اللہ اکبر.
تو یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ وقت کی کیا اہمیت ہے، تو وقت کی یہ اہمیت ہے کہ علماء دین اور بزرگان دین اللہ کی رضا پانے کے لیے انہیں یہ معلوم تھا کہ وقت ہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہم اچھے طریقے سے گزاریں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہیں. تو وہ اپنی ذاتی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی ترجیحات میں نیکیوں کو، اچھے اعمال کو، اچھی چیزوں کو مقدم رکھتے تھے تاکہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا سکیں.
کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی بزرگان دین کا یہ عمل رہا ہے کہ انہوں نے اس وقت کی قدر کی ہے، اور پھر آج ہم بڑے فخر کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں. مجھے ایک بزرگوں کا یاد آ رہا ہے جو ستو پیا کرتے تھے.
جی جی جی.
ان سے بھی کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جتنی دیر میں وہ چباؤں گا تو اتنی دیر میں ذکر اللہ سے دور ہو جاؤں گا. میں ستو پی لیتا ہوں، یہ جلدی پیے جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، زندگی گزر جائے گی، جینے کا موقع، یعنی زندگی جی لوں گا میں. لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر میں نیکیاں کر لوں گا جتنی دیر میں اگر روٹی چبانے میں، حالانکہ وہ بھی عبادت بن سکتی ہے. کھانا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن بزرگان دین کا انداز دیکھیں کہ وہ اپنے وقت کی اہمیت کو کس قدر اپنے سامنے کتنا رکھا کرتے، اور اپنے وقت کو بہترین استعمال کرنے کے لیے یہ ان کا لوگوں کے لیے ایک رہنما اصول تھا. لوگوں کے لیے انہوں نے ایسا اپنے آپ کو پیش کیا کہ لوگ اس پر عمل اگر کریں، اس بات کو سمجھ لیں کہ لوگ وقت کی قدر کرنا شروع کر دیں، وقت کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ جیسے آج ہم یہاں پر بیٹھ کر بزرگان دین کا ذکر کر رہے ہیں، کل میرا اور آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا. کل کہا جائے گا کہ یہ لوگ وقت کی قدر کرنے والے ہیں. ایک بزرگوں کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ جب سیاہی وہ لکھا کرتے تھے، تو جیسے ہی سیاہی کو ڈبوا لکھا، جب نوک کو تراشنے کا وقت آتا ان کو، چونکہ بساؤ کا ہوتا ہے نا، وہ نوک خراب ہو جاتی ہے، اس کو تراشتے
ہوئے. بات کر رہے ہیں آپ
جی،
کون سے قلم کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو ایسا کچھ تراش وراش نہیں کرتے بچے، تو وہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو بھائی شاہ صاحب کون سے قلم کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نہ تراشتے ہیں نہ اس کو، اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، یہ کون سے قلم کی بات ہو؟
یہ تھوڑا سا ٹائم اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو لکڑی کا قلم ہوتا تھا جسے کاٹ کر
سرکنڈے کا، کانے کا.
جی جی، کانے.
ویسے پیچھے نہ جائیں تو شاہ صاحب، ابھی بھی جو لوگ خطاطی کرتے ہیں نا،
اچھا،
وہ وہی قلم استعمال کرتے ہیں. तो इसकी वीडियोज और
अच्छा, इससे अगर लिखें तो खताती जो आपने जो फरमाया ना खताती करते हैं, आज भी अगर किसी ने अपनी राइटिंग दुरुस्त करनी हो
हाँ जी
तो वो तख्ती पर लिखने का अंदाज अपनाते हैं और इसके साथ लिखते हैं,
बिल्कुल बिल्कुल,
तो राइटिंग बड़ी प्यारी हो जाती है इससे। अच्छा बहरहाल वो जब तराशते थे इसको, कलम को बना रहे होते थे, तो इस दौरान भी जिक्रुल्लाह शुरू कर दिया करते थे। आप फरमाते हैं जब एक वक्त में दो काम हो सकते हैं तो मैं क्यों ना करूं, साथ साथ तराश लेते और साथ साथ अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुईज भाई, इस्लाम में वक्त की अहमियत के बारे में क्या रहनुमा उसूल है, इस्लाम हमारी वक्त की अहमियत के हवाले से क्या रहनुमाई करता है?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। लेकिन वक्त, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी होगी कि वक्त क्या है, और उसके बाद फिर इस्लाम हमें क्या फरमाता है वो भी हमें समझना होगा। तो वक्त क्या है, पहले तो इस बात को समझें कि वक्त, तो सबसे पहली बात ये कि वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा सबसे बड़ी नेमत है, और बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत है, और इसको कभी हम दिन और रात भी कह देते हैं, कभी हम इसको घंटों से और मिनटों से भी ताबीर करते हैं, और कभी हम इसको सुबह शाम कहकर भी पुकारते हैं। और अगर किसी को समझाना हो यानी किसी को ग्रामर बतानी हो, दरस निज़ामी के अंदर असाज़ा समझाते हैं, किसी को इंग्लिश समझा पढ़ानी हो तो जब भी समझाना पड़ता है वहाँ बताया जाता है कि इसको माजी हाल मुस्तकबिल कहा जाता है। और अगर इसको मैं और आसान करूँ तो इंसान के पैदा होने से, जब वो पैदा हो रहा है और जब तक उसने मरना है, ये जो सफ़र है पैदाइश से लेकर मौत तक का जो सफ़र है, इसको तमाम को वक्त कहा जाता है। ये तमाम वक्त में आता है और ये इतना अनमोल और इतना अहमियत का हामिल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में इंसान धोखे में है। वो क्या चीज़ है? एक है फरागत और दूसरी सेहत। और ये बहुत अहम और अनमोल चीज़ें भी हैं। किस तरह कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहि सलातु वसलाम फरमाते हैं कि दो ऐसे ख़जाने हैं, कि दो अहम ख़जाने हैं जिनमें आप क्या चीज़ डाल रहे हो ये देखते रहो। वो दो ख़जाने कौन से हैं? दिन और रात। ये दो अहम ख़जाने हैं। और दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो वक्त अता किया है ना, उस पर बंदे को जबी इस्लाम की तरफ से सारी चीज़ें समझ आएंगी जब उसको ये पता होगा कि वक्त क्या है, और दूसरी चीज़ ये वक्त देने का मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये ज़िंदगी दी है, ये जो वक्त दिया है, इसका मकसद असली क्या है, मकसद क्या है? इंसान दुनिया में आया, फिर मौत हो जाती है, चला जाता है, उस इस टाइम पीरियड के अंदर, पैदाइश से लेकर मौत तक के सफ़र के अंदर जो टाइम है, ये जो सफ़र है, ये जो उसने तय करना है, इसके अंदर उसने करना क्या है? कुरान करीम के अंदर सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और जिसने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी जाँच की जा सके कि तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। यानी मकसद पता लगा कि मकसद जो है वो जिंदगी के अंदर आने का, वो अच्छे अमल करना है। और अच्छे अमल करना इस्लाम हमें बताता है, कुरान करीम बता रहा है कि अच्छे अमल करने के लिए तो जिंदगी मिली है, ये वक्त मिला है। जब मकसद का पता होगा और वक्त की अहमियत का पता होगा तो ही इंसान इस पर अमल कर सकता है।
क्या बात है, क्या बात है। हम अपनी जिंदगी को बेमकसद ना गुजारें। अल्लाह ताला ने किसी को भी बेमकसद तो पैदा, किसी चीज को पैदा ही नहीं किया। फिर इंसान तो वो है कि जो अशरफुल मखलूकात है। इंसान तो वो है कि जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में अफजल किया है, आला बनाया है। फिर इंसान को जो इल्म की नेमत से नवाजा, सोचने की नेमत से नवाजा, तफक्कुर तदब्बुर की नेमत से जो अल्लाह ताला ने इंसान को नवाजा, ये दीगर मखलूकात के पास ये नेमत नहीं है जो इंसान के पास है। इंसान को फिर इसलिए अल्लाह ताला ने बुलंद किया है। अच्छा अदनान भाई, हम बेहमदिल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ ऐसा करना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं घर बनाऊं, मैं घर बनाने के लिए, मुझे नहीं पता घर कैसा होता है, मैं किसी को देखूंगा, देखूंगा कि इसने घर कैसा बनाया है, फिर मैं अपने लिए उस तरह का घर बनाने की कोशिश करूँगा। मैं कोई चीज़, कोई राह का तायुन करना चाहूँगा तो मैं देखूंगा कि फलां ने कैसा काम किया है। हमारी जिंदगी में कौन सी ऐसी हस्ती हो, कौन हो कि जिसे हम रोल मॉडल की हैसियत से जाने, और फिर उनकी जिंदगी का किरदार, उनकी जिंदगी में जो वक्त की अहमियत के हवाले से और जो उन्होंने वक्त गुजारा है, क्या उसूल मिलते हैं, क्या तरीक़ाकार मिलता है, इरशाद फरमाएं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اگر سب سے پہلے ہم دیکھیں, چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا تعلق قرآن مجید سے ہے, احادیث مبارکہ سے ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے ہے, اور پھر ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے افراد, تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے ساتھ ہے, اور وقت کے حوالے سے ہم رہنمائی اگر تلاش کریں سب سے پہلے تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف توجہ کرنا جو ہے وہ بنتا ہے, ہم پر لازم ہے. تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات, یہ دن اور رات کا آنا, سورج کا چلے جانا, چاند کا جو ہے وہ آنا, رات کا رخصت ہو جانا اور دن کا آنا, اور پھر ان کے اندر جو عبادات کا تسلسل ہے, یہ قدرتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت یہ ساری کی ساری چیزیں بتا رہی ہیں. ہمیں کن سے رہنمائی لینی ہے, ہم نے وہ جو وقت کی اہمیت کا جو مکان اور محل ہے کس کو دیکھ کر ہم نے جو ہے وہ قائم کرنا ہے اپنا, اس کے لیے سب سے بہترین رہنمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں موجود ہے, قرآن مجید, اور یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے دن کا آنا. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی نو دس بجے اور اچانک سے رات ہو جائے, اور رات ہو رہی ہو, دنیا سو رہی ہو اور اچانک سورج نکل آئے, ایسا نہیں ہے. بلکہ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایک باقاعدہ منظم ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. ایک خاص وقت ہے, ایک خاص ڈیوریشن ہے, اس کے دوران رات رہے گی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورج طلوع ہوگا, دن آئے گا, شام ہوگی, دوپہر ہوگی, مختلف چیزوں کے مختلف نام ہیں. اچھا, پھر اسی طرح وہ جو ان اوقات میں, ان وقتوں میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے عبادات ہیں, ابھی کوئی آدمی چاہے کہ میں جی فجر کی نماز پڑھ لوں, نہیں پڑھ سکتا وہ, کیونکہ وقت نہیں ہے,
وقت نہیں.
یہ جو نماز فجر کے لیے وقت کا مقرر ہونا اتنے بجے یا فلاں وقت سے فلاں وقت تک آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمان تو دنیا میں آیا ہی اپنے وقت کو منظم لے کر ہے. اس کا وقت تو اللہ تبارک تعالی کی جانب سے مقرر. آپ دیکھیں اذان کب ہوگی, اس کے لیے وقت مقرر ہے, شریعت نے پہلے سے بتا دیا ہے. یہ اللہ کریم کا فضل ہے ہم پر, احسان ہے. اور مسلمان کی زندگی تو یوں کسی اور کی طرف نہ بھی دیکھے نا, تو مسلمان کے جو شب و روز ہیں وہ اللہ تبارک تعالی کی جانب سے مینشن ہے. رات کب ہے, دن کب ہے, عبادت کا وقت کب ہے, اور آرام کا وقت کب ہے, یہ بھی بتایا گیا ہمیں کہ رات اللہ کریم نے آرام کے لیے بنائی ہے. اچھا, کاروبار کے لیے کون سا وقت ہے, یہ اللہ کریم نے ہمیں بتایا ہے. اچھا, اسی طرح دیگر جو عبادات ہیں ان پر جب ہم غور کرتے چلے جائیں, ابھی کوئی آدمی چاہے کہ میں حج کرنے پہنچ جاؤں, نہیں, شریعت نے وقت مقرر کیا ہے کہ آپ کو اسی وقت میں وہاں پہنچ کر ان ارکان کو کرنا ہے جو شریعت نے لازم قرار دیے ہیں. تو مسلمان تو بہت ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان مند ہے, اللہ کریم کا اس پر فضل ہے, کرم ہے کہ اللہ کریم نے اس کا جدول خود سے بنا دیا ہے, شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہے. تو یوں کسی اور کو دیکھنے کی بجائے, عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ ایک کمزوری کا شکار ہوتے ہیں, یا اپنے آپ کو پتہ نہیں ہم جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے, یہ ہو جائے گا احساس کمتری. حالانکہ جو مسلمان ہے وہ اپنے معاملات پر غور کرے تو بھائی آپ کی بھائی الارم مجھے کتنے بجے کا لگانا چاہیے, کتنے بجے اٹھنا چاہیے, تو شریعت نے آپ کو بتا دیا, تہجد کی فضیلت بتا دی اور فجر پڑھنا لازم قرار دے دیا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ فجر کا انتخاب کرتے ہیں یا آپ تہجد کا انتخاب کرتے ہیں. اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں, اچھا دن میں آپ تھک گئے ہیں, کام کاج کرتا ہے بندہ, رات میں جو ہے وہ آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں, تو شریعت نے ایک قیلولے کی آپ کو سنت دے دی, بھائی دن میں تھوڑا سا سا لیں, آرام کر لیں. تو ہمارے تو اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, معاملات ویسے ہی اللہ رسول کی طرف سے جدول سیٹ ہے, ہم اگر اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں تو وہ جو عبادات کا وقت ہے وہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے. اب اپنے جو معاملات ہیں ان دو اوقات کے درمیان, ظہر سے عصر ہے یا فجر سے ظہر کا جو درمیانی وقت ہے, اس میں جو آپ کے کام ہیں ان کو ایڈ کرتے چلے جائیں ترتیب کے ساتھ, نہ آپ کی عبادات کا شیڈول ڈسٹرب ہوگا, نہ آپ کے جو روزمرہ زندگی کے کام ہیں جو آپ پر لازم ہیں, بعض حقوق ادا کرنے ہیں یا آپ نے رزق حلال کمانا ہے, وہ کوئی بھی متاثر نہیں ہوگا. لیکن جب ہم یہ سارے کے سارے معاملات کو چھوڑتے ہیں, ہوتا کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہوا ہے, ہم نے دن کو رات اور رات کو دن بنایا ہوا ہے. رات کو دیر تک جاگیں گے اور دن میں سوتے رہیں گے. وہ جو نظام جو شریعت نے دیا ہوا ہے, جو ایک تب یوں کہہ لیں کہ جو فطرت کا عطا کردہ ہے, جب آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے نا تو پھر اس کو بہت سارے تکلفات کرنے پڑتے ہیں.
عادت بن گیا نا
شاہ صاحب, وہ تکلف
ہے نا. کیا کریں,
میں عرض کرتا ہوں, یہ جو عادت ہے جن لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے نا, ان کے بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو خود ان سے بیزار ہوں گے.
اللہ,
گھر میں چار افراد ایسے ہیں کہ جو وقت پر سونے کے عادی ہیں, اور دو ایسے ہیں کہ جن کا نظام انہوں نے خراب کیا ہوا ہے. اب ان کو شکایت یہ ہے, ہمیں گھر میں وقت پر ناشتہ نہیں ملتا. بھائی سارے گھر نے ناشتہ کیا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد, اور یہ ماں بدولت اٹھیں گے 12 بجے, اب مجھے ناشتہ چاہیے. اب ان کے شکوے شروع ہوں گے کہ جی مجھے تو پوچھا نہیں جاتا, اور مجھے اہمیت نہیں دی جاتی, مجھے یہ نہیں دیا, اور گھر والوں کے کام بڑھا دیے. ایک دفعہ وہ اللہ کی بندی جو ہے وہ گھر والوں کے لیے, سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بنائے, اور دوسری مرتبہ یہ سرتاج کے لیے جو ہے وہ بنائے. اچھا وہ برتن علیحدہ دھونے, اس کے کام اس نے بکھیر کے رکھ دیے, کاموں کو بڑھا دیا ہے. وہ جو کام ایک وقت میں ہو سکتا تھا, 5-7 افراد مل کر ناشتہ کریں, اس کے بعد ایک مرتبہ مطلب آپ نے یہ کیا, لیکن اب آپ نے کیا کیا, بار بار کچن میں آنا جانا, سر پہ ٹینشن سوار, کوئی کام دوسرا کیا ہے تو جناب کی آنکھ کھل گئی, لاؤ جی مجھے چائے پیش کی جائے. تو یہ جب نظام آپ فطرت سے ہٹیں گے تو ہوگا کیا, تکلفات کرنے پڑیں گے, اور تکلفات زیادہ دیر تک بندہ برداشت نہیں کر سکتا. پھر یہی ہوتا ہے, ایک دو دن تو ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب یہ ہوگا, اگر آپ نے یہی روٹین اختیار کرنی ہے تو آپ ناشتہ خود ہی بنائیں گے.
اچھا
ہاں, خود ہی بنائیں گے اور خود ہی کر لیں گے, کیونکہ باقی جو سارے گھر جو ہے وہ ناشتہ وغیرہ کر کے اور دیگر کام کاج کے اندر مصروف ہو گئے. اب ان کو فکر ہے بھائی دوپہر میں جو ہے وہ کیا کھانا ہے, شام میں کیا ہوگا, دیگر جو کام کاج ہیں بچوں کے. لیکن یہ ایک آدمی جو ہے نا گھر میں, تو جہاں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے نا, تو وہاں عام طور پر آپ کو لوگ شکوا شکایت ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہے. ہاں اگر کسی کا کوئی بےچارے کی روٹین لائف دیکھیں, جو اصل ہے وہ یہ ہے. اب اس کے علاوہ اگر کسی کی کوئی روٹین ہے, اس کی ڈیوٹی رات کی ہے جی, وہ دن میں بےچارا دن میں ہی سوئے گا یا رات میں ڈیوٹی کرنے جانا, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ
کیا جاتا ہے, گھر والوں کو بھی احساس ہوتا ہے نا,
اشاز کل معدوم, یا بعض چیزیں جو ہے وہ مستثنا ہوتی ہیں. تو جو استثنیات ہیں مستثنیات ہیں وہ اس سے جدا ہیں, لیکن عام جو روٹین لائف ہے جو قرآن مجید نے ہمیں جو دیا ہے اصول قاعدہ قانون, رات آرام کرنے کے لیے ہے اور دن جو ہے وہ محنت مشقت کرنے کے لیے ہے. پھر ہم جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے آپ دیکھیں, دنیا جہان سے لوگ آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں, دین سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. جو صحابہ کرام علیہ مردوان وہاں مدینہ طیبہ میں ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے. گھر بھی ہے آپ کا, اچھا ان کی ذمہ داری بھی ہے, بیٹیاں بھی ہیں اور جو ہے ازواج ہیں, ان کی ذمہ داری بھی ہے, اور پھر عبادات بھی, اپنی ذاتی عبادت بھی, اور اس سب کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے وہ واقعی ہمارے اسوہ کاملہ ہے.
کیا بات,
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مبارک انداز گھر سے باہر ہے وہ بھی مینیج ہے, پورے کا پورا وقت کے مطابق ہے, اور جو گھر میں ہے اس کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے ایک وقت وہ, اور پھر جو اپنی عبادت کے لیے ہے, حضرت علی المرزا سے شمال ترمذی میں ہے, دیگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ بڑی پیاری ترتیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ایک وقت وہ ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو فراموش کر دیا ہے, اپنا جو تعلق اللہ تبارک تعالی کی ذات کے ساتھ ہے وہ بھی ہے. اس کے لیے کیا ہے, سب سے بیگانے ہو کر, سب سے الگ تھلگ ہو کر اللہ تبارک تعالی کی عبادت کے لیے جدا وقت مقرر کیا نبی پاک علیہ السلام نے. گھر والوں کے لیے علیحدہ وقت ہے اور اس کے اندر صرف گھر والے ہیں, اور جب عبادت کا وقت ہے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہوتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, بات چیت کر رہے ہوتے تھے, جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا یوں اٹھ کر تشریف لے جاتے تھے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. ایسی حالت و کیفیت ہوتی, یہ ہے مینجمنٹ, یہ ہے انداز زندگی. اور پھر جو گھر میں رہ رہے ہیں اس میں بھی وقت کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ بھائی گھر سے, شاہ صاحب
جی فرمائے,
گھر سے گھر میں جو گھر والوں کے لیے وقت ہے وہ بھی ہے, اور جو باہر سے افراد نے آنا ہے اس کے لیے جدا وقت رکھا ہوا ہے کہ اگر باہر سے کوئی لوگوں نے آنا ہے تو گھر والوں کا وقت ڈسٹرب نہ ہو بلکہ وہ جدا سے ہے.
کیا
اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے ملنا ہے, تو ہمیں تو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے,
بس حضور کی
اور
ایک
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
کیا
رول ماڈل ہیں ہر اعتبار سے, اور خاص طور پر وقت کی قدر کے اعتبار سے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وقت کی قدر سیکھنی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو دیکھے, کس انداز میں آپ باہر کے معاملات، گھر کے، ازواج مطہرات کے، اولاد کے، صحابہ کرام علیہ مردوان کے، پھر جو سفیر آ رہے ہیں ان کے لیے جدا وقت ہے
جی.
تو یہ سارے کا سارا نبی پاک علیہ السلام، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، اس کے بعد پھر بقیہ جی.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جو غزوات میں حضور نے شرکت فرمائی ہے، اس کے باوجود یعنی یہ کتنا بڑا اہم معاملہ ہے
جی.
اس کو لے کر چلنا، اس عالم میں بھی حضور کی عبادات اپنی جگہ پر ہے، حضور کا حسن اخلاق، نبی پاک علیہ السلام کا جو بھی آپ ارشاد فرما رہے ہیں، گھر والوں کو ٹائم دینا، دیگر معاملات کرنا، اچھا پھر حضور علیہ السلام کا دوسرے شہروں کی طرف سفر فرمانا اور تجارت کے معاملات کرنا، لیکن یہ ساری چیزوں میں آپ دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات اپنی جگہ پر ہیں، ان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی ہے. نبی پاک علیہ السلام تہجد پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں تہجد، حضور علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سفر کی وجہ سے نماز معاذ اللہ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک کام کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے نظام درم برم ہو گیا
جی.
ایسا نہیں ہے کہ کسی جو ہے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے کہیں تشریف لے گئے تو پیچھے بے یار و مددگار چھوڑ گئے. نہیں، جو پچھلوں کے لیے ہے وہ کہیں سیدنا علی المرزا کو آپ جو ہے وہ اپنا نائب مقرر فرما رہے ہیں، اور کہیں کسی اور صحابی رسول کو. نمازوں کی جو ذمہ داری ہے، خود اگر کسی قبیلے میں بھی تشریف لے جا رہے ہیں صحابی رسول کو مقرر کر کے جا رہے ہیں، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے جا رہے ہیں، تو سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ یعنی یوں نگاہ میں ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس کام کو کس انداز میں کرنا ہے. یہ بعد میں آنے والے اپنی امتیوں کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ رہبر و رہنما ہے.
سبحان اللہ. اچھا تھوڑی دیر پہلے قلم کی بات آپ نے کی تھی، ہمارے پاس پکچر ہے، قلم دکھا
رہے ہیں. ماشاء
اللہ جی، قلم دکھائیے گا جی.
واہ واہ
کیا بات ہے جی. یہ وہ قلم ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، یہ آج بھی یہ قلم یوز کی جاتی ہے خطاطی کے لیے، لکھنے کے لیے. اگر آپ اپنی رائٹنگ درست کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ کی لکھائی خوبصورت ہو، آپ اس قلم کا استعمال کریں، لیکن اس کے لیے آپ تختی کا استعمال کریں گے.
یہ شاہ صاحب سن 2000 سے پہلے نا
جی،
سن 2000 سے پہلے پورے ملک میں تقریباً تختی اور یہ قلم ہوتا تھا، اور ہمارے بچپن تک
میں نے استعمال کیا یہ.
جی ہم نے استعمال کیا ہے. تو اچھا اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں
جی.
اگر آپ کے پاس آپ نے یہ قلم بنانا ہے
جی،
تو آپ کے پاس اس کو چھیلنے کے لیے چاقو بھی ہونا چاہیے
جی.
تو ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے پاس چاقو بھی ہوتا تھا، ہم اس قلم کو خود بناتے تھے. پھر یہ قلم جو ہے سیاہی میں ڈبو کے لکھا جاتا ہے، تو اس دور میں سیاہی ملتی تھی دکان سے لے کے، اس کو پانی میں مکس کر کے ہم خود بناتے تھے، بنی بنائی بھی ملتی تھی. اچھا پھر اس کو لکھنے کے بعد جو ہے اب تختی جو ہے دوبارہ لکھنی ہے، تختی پہ لکھتے تھے تو پھر ایک گاچی ہاں جی گاچی مٹی، وہ مٹی سے اس پہ لیپ کیا جاتا تھا لیپ، پھر اس کے بعد اس کو سکھایا جاتا تھا
جی.
ڈاکٹر صاحب پریکٹیکل ہو جائے، ہونا چاہیے،
ہونا چاہیے
جیسے آپ بتا رہے ہیں، بڑا دلچسپ لگ رہا ہے واقعی اور بڑا ماشاء اللہ.
اچھا اس کا خشک کرنے کا، ہم جب پڑھتے تھے خشک کرنے کا بھی ایک انداز تھا
جی.
اب وہ لکھنا ہے جلدی، اب وہ سارے پوری کلاس کھڑی ہے، سارا ہم نے لکھ لیا، اب اس کو اب گاچی استعمال کیا، اب وہ چلے ہوا میں جھول رہے ہیں، ہوا جھول رہے ہیں کہ جتنے جلدی خشک
ہو جائے.
اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا فائدہ ہے
جی،
والدین کی جیب پہ جو آج بوجھ ہے نا بچوں کی تعلیم کا، اس کا ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بڑی بڑی کاپیز اور یہ وہ. تو ہمارے دور میں بس یہ تختی ہوتی تھی. ہاں جی جی.
اس کے اندر ایک اور چیز بھی، آج بھی ایک اکثر گاؤں کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے.
اچھا
ابھی بھی یہ اسکول وغیرہ کے اندر گاؤں دیہات میں وہاں استعمال ابھی،
اب کا مجھے معلوم نہیں ہے،
اب تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے اس کا رجحان. مسئلہ یہ کہ جو لاکھوں روپے دے کر، پیسے دے کر اپنی رائٹنگ ٹھیک کر رہے ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ بچپن میں ہی ٹھیک کروا لی جاتی تھی اور بندہ ایک اچھا رائٹر بن جاتا تھا، اچھا لکھنے والا بن جاتا تھا. اور آج ایسا ہے کہ بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی رائٹنگ درست کر رہی ہیں اس کی، اس ترتیب سے عربی تکلم میں یا جس الگ الگ انداز کے اندر رائٹنگ تحریر جو ہوتی ہے وہ لکھنے کی پریکٹس کی جا رہی ہوتی ہے اس عمر کے اندر بھی.
کیا بات.
اور وہ بچپن میں ہو جاتی
ہے، مضبوط ہوتا ہے. یہ بانس کا قلم ہے، لیکن ایک جو عام طور پر جو یوز ہوتا تھا یہ تو خطاطی کے لیے خاص استعمال ہوتا ہے اور بڑا مضبوط ہوتا ہے بانس کا ہے. وہ جو سرکنڈے کا ہوتا تھا وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا تھا.
چلے ہمارے وقار بھائی ہیں ہمارے ساتھ، کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ. وقار بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ.
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا برا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا برا ہے اللہ اللہ حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے ایسا ان کے کرم نے نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے ایسا ان کے کرم نے نوازا نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا اور امتی ہوں میں شاہ زمن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا ہوں بھکاری میں مولا حسن کا صدقے جاؤں ان کی عطا پر صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر دینے والے نے سب کچھ دیا ہے صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر دینے والے سب کچھ دیا ہے نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے نام پر تیرے قربان جاؤں میں جاؤں جاؤ ہم غریبوں کا تو آسرا ہے نام پر تیرے قربان جاؤ ہم غریبوں کا تو آسرا ہے اور خیر سے تم ہی خیر البرا ہو اور تم ہی سید الانبیاء ہو اور تم سید الانبیاء ہو خیر سے تم سید الانبیاء ہو اور تم سید الانبیاء کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا میرے آقا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہوگا کوئی تجھ سا ہوا ہوگا تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا البرا ہے میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرے میرا پیشوا ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا بھی ہے سہارا مجھے تم نہ سمجھو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو ساتھ میرے میرا پیشوا ہے ہاں ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا برا ہے لاج رکھ لو گدائے کرم کی تو بھر دو ہماری بھی جھولی ہاں بھر دو ہماری بھی جھولی بھر دو ہماری بھی جھولی کوئی یہ نہ کہے کملی والے کملی والے میرے آقا کوئی یہ نہ کہے کملی والے تیری محفل سے خالی گیا ہے کوئی خالی گیا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا گھرانا اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا برا برا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 نبی کا گھرانہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرمائے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس گھرانے کی بات کی گئی جس میں سیدہ ہیں اللہ اکبر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اللہ کرے کہ ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں اس کو ان کو پڑھیں اس سیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والی بنیں اے کاش کہ ہمارے جو سرپرست حضرات ہیں گھر کے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی سیرت کو پڑھیں گھر کے نوجوان حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سیرت کو پڑھیں انشاءاللہ گھرانہ بڑا بہترین ہو جائے گا جن کی سیرت کو پڑھیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ پھر یہ پیارا گھرانہ جس گھرانے کا بھی ذکر ہوا ہے اس گھرانے کا فیضان بھی ہمیں ملے گا اور اس گھرانے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ سارے افراد وقت کے قدردان تھے انہوں نے وقت کی قدر کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مزارات پر اپنی کروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے کال دیجیے
میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وقت جو ہے وہ پیسہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں اور نعت خواں سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام بھی سنا دیں بے خود ہی کیے دیتے ہیں انداز حجابان
کیا بات ہے جی
شاہ صاحب وقت پیسہ ہے
جی
یہ تو جو کہہ رہا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یہ اس کا کیا مطلب ہے وقت پیسہ ہے وقت ہی ہے جس کے اندر آدمی دولت مند بھی ہو سکتا ہے نکما نکھٹو رہ کر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کو خرچ کر کے کلاش بھی ہو سکتا ہے تو یہ بندے کے اپنے ہاتھ میں ہے وقت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے
کیا بات ہے
سر جو موٹیویشنل اسپیکرز ہوتے ہیں نا جو موٹیویٹ کرتے ہیں تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ٹائم از منی وہ یہ جملہ کہتے ہیں ٹائم از منی ٹائم پیسہ وہ سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ بھائی وقت کی قدر و قیمت کتنی ہے اس کو ٹائم مینجمنٹ کا جب کورس کروایا جاتا ہے نا اس کے اندر یہ جملہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے
ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے انشاءاللہ عبدالواجد بھائی سے میں انشاءاللہ
اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا یہ جو کہتے ہیں نا وقت پیسہ ہے
جی
تو شاہ صاحب مغرب میں ویسٹرن کلچر میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ پیسہ ہے
اچھا
تو وہ ان کی تہذیب میں ان کے تمدن میں ان کی سوچ میں ان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ بس یہی ہے کہ ہم کمائیں کھائیں اور انجوائے کریں تو ان کی تہذیب میں جو سب سے اہم چیز ہے اس کے ذریعے سے وقت کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ وقت پیسہ ہے جبکہ ہمارا جو کلچر ہے ہم جو مسلمان ہیں ہمارے نزدیک وقت پیسہ نہیں بلکہ وقت ایک امتحان اور آزمائش ہے اس میں یا تو ہم اچھا عمل کر کے اللہ کو راضی کریں گے یا پھر ہم سے کوئی برا عمل ہو جائے گا اور ہمیں پھر اس پر توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی
جی کچھ فرما رہے ہیں آپ
جی بس
میں اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کروں آپ پیسہ فرما رہے ہیں میں نے انٹرو میں بھی شروع میں کہا تھا وقت اپنے جیب میں پیسہ آپ درست فرما رہے ہیں اپنی جو رائے پیش فرما رہے ہیں وقت اپنے جیب میں موجود پیسے زیادہ قیمتی جانے
جی
اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ پھر مل جائے گا وقت دوبارہ نہیں ملے گا یہ اتنا قیمتی ہے آپ کے پیسے سے بھی زیادہ قیمتی ہے آپ کا وقت آپ کا 1000 روپیہ گم ہو گیا نا آپ کو پھر مل جائے گا 1,00,000 روپیہ کہیں آپ کا کہیں لگا اللہ نہ کرے کہیں دھوکا ہو گیا یہ پھر مل جائے گا ممکن ہے ڈبل مل جائے آپ کو لیکن ایک لمحہ جو آپ کا چلا گیا نا وقت کا بادشاہ بھی اسے کھینچ کر نہیں لا سکتا. ساری دنیا بھی یہ کہے کہ ہم اس ایک لمحے کو کھینچ کر واپس لے آئیں, نہیں لا سکتے. یہ اتنا قیمتی ہے, لہٰذا اس کی قدر کریں. ایک اور کال لیتے ہیں.
جناب علی حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے. یہ سلسلہ بہت پیارا ہے, کلیا کلیا لا کہتے کہتے ہم نے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو والد صاحب بھی اکثر کہتے ہیں مدنی چینل لگایا کرو, تو اس لیے آج سے بہت اچھا چل رہا ہے. آپ کا موضوع بہت پیارا ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ ایسے قائم قائم رکھے.
اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے, اللہ آپ کے والد صاحب کو برکتیں عطا فرمائے, حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں.
ثاقب بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں. میں پروگرام دیکھ رہا تھا سر آپ کا, تو اس میں یہ ٹاپک ہے آپ کا وقت کی قدر. عبد الواجد بھائی سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وقت کی قدر اور کامیابی کے درمیان کیا تعلق ہے؟
وقت کی قدر اور کامیابی کے درمیان تعلق بتائیں جی.
جی, وقت کامیابی کی بنیاد ہے اگر اس وقت کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے.
واہ.
تو جیسے کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی, ایسے ہی جو شخص وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو وہ کامیابی کی عمارت کو قائم نہیں کر سکتا. تو اپنے وقت کی قدر کیجئے, اور وقت کی قدر وہی کرتا ہے جس کی زندگی با مقصد ہوتی ہے. جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, جو بے مقصد لائف گزارتا ہے, تو وہ وقت کی قدر نہیں کرتا, اور وہ کامیابی جسے وہ چاہتا ہے اس کامیابی کو پا نہیں سکتا.
کیا بات ہے. مدنی چل کے ناظرین آپ کی کالز بھی لیں گے, ایس ایم ایس بھی پڑھیں گے. درود پاک پڑھیے, اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت منائیے. ہمارا سیگمنٹ ہے 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چل کے ناظرین پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سیگمنٹ ہے 1500 سالہ جشن ولادت. سبحان اللہ, ہم سن رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے متعلق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیداتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا. پھر ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز حضرت صویبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شرف پایا. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی. جن خوش نصیب بیبیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا, ان میں حضرت سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مبارک نام شامل ہے. اے عاشقان میلاد, جن خوش قسمت بیبیوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا, اللہ پاک نے ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب فرمائی ہے. سبحان اللہ, حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دولت ایمان کے علاوہ مزید جن برکتوں سے مالا مال ہوئی ہیں, آئیے ان کا بھی ہم تذکرہ سن لیتے ہیں. شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں, شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے. دیہات کا بھیجنے کی وجہ کیا تھی کہ دیہات کا صاف ستھرا ماحول, آب و ہوا صاف ستھری, بچوں کی صحت کے لیے یہ فضا بہت اچھی ہوتی, خالص اور فصیح عربی زبان سیکھ جایا کرتے, کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول کی وجہ سے فصیح و بلیغ نہیں رہا کرتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حضرت سیداتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہوئی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شیرخواری کے معجزات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں, میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. میری گود میں ایک بچہ تھا, مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے مجھ میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے. رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا, اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے رات بیٹھ کر گزارا کرتے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی, مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. مکہ مکرمہ کے سفر پر جس خچر پر میں نے سواری کی, آپ فرماتی ہیں وہ اس قدر لاغر تھا, کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ وہ چل نہ سکا. میرے ہمراہی جو تھے اس سے تنگ آ چکے. بڑی مشکلوں سے میں نے یہ سفر طے کیا اور یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا, اور قبیلہ بنی سعد کی عورتوں نے دودھ پلانے کے لیے گھر گھر جا کر بچوں کی تلاش شروع کی. ان تمام عورتوں کو دودھ پلانے کے بچے دودھ پلانے کے لیے بچے مل گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دودھ پلانے کے لیے کوئی بچہ نہ مل سکا. کافی دیر تلاش کرنے کے بعد بالآخر حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آگے. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکانِ عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں, میں نے دیکھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے, مشک و عنبر کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں, سبز رنگ کے ریشمی کپڑے نیچے بچھا ہوا ہے, پشت کے بل آرام فرما رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, میں نے چاہا کہ آپ کو نیند سے بیدار کروں مگر میں تو آپ کے حسن و جمال میں ہی کھو گئی. پھر میں آہستہ آہستہ قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے پر آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ مسکراہٹ پھیل چکی ہے, پیاری پیاری آنکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولی, مجھے دیکھنے لگے. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا, سبحان اللہ, جو آسمان کی طرف پرواز کر گیا. میں نے شوق کے محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان کرم کے درمیان یعنی پیشانی پر بوسہ دیا. اے عاشقان میلاد, یقیناً یہ اللہ پاک کا فضل عظیم تھا کہ حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آگے. اپنے خیمے میں لا کر جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے اس قدر دودھ اترا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے رضائی بھائی نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے. ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا یعنی اونٹنی کا دودھ دوہا نکالا اور دونوں میاں بیوی نے بھی خوب سحر ہو کر دودھ پیا اور رات بھر سکون اور چین کی نیند سونا نصیب ہو گیا. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا, حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, وقار بھائی یہ شعر, یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے.
یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے.
اے عاشقان میلاد, وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی کوئی انتہا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان کو اپنی آمد کا شرف کیا بخشا, ہر طرف بہار آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی برکتوں سے نہ صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حصہ پایا بلکہ ان کے جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خوب فیوز و برکات حاصل کیے. چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا؟ الغرض، آپ فرماتی ہیں، ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جانوروں کو چراتی ہیں۔ سبحان اللہ، چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کا فیضان تھا، حضور کی برکات نبوت کا فیضان تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے کئی ایک اور کمالات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات انشاءاللہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں روزانہ بیان کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیے اور 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منائیے۔
سرکار کی آمد مرحبا، دلدار دی آمد مرحبا، حضور دی آمد مرحبا، پر نور دی آمد مرحبا، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سداواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، میرا دل بھی چودہ ہے میرا دل بھی چودہ ہے، میرے گھر بھی تسی آؤ، میرا دل بھی چودہ ہے میرے گھر بھی تسی آؤ، تیری راہاں دے وچ پلکاں بچھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔
سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا عطار کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اے عاشقان میلاد، درود پاک پڑھتے جائیے اور 1500 سالہ جشن ولادت منائیے۔ سبحان اللہ۔ کچھ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ پروگرام کے سیگمنٹس بہت اچھے ہیں، بہت شکریہ، پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ نعت خاں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، لمیاتی نظیر کفی ناظرین۔ جی ایک اور میسیج ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سید ثاقب بھائی کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہیں جی، میں ٹھیک ہوں۔ میری طرف سے آپ کو خوش آمدید، ویلکم۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی، اچھا جی، تمام ٹیم کو میری طرف سے خوش آمدید، اور وقار بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. کون سا کلام سنا دیں جی؟ میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار, یہ کلام سنا دیں. اچھا جی, جشن ولادت کی کوئی بھی نعت سنا دیں. وہ آپ نے ماشاءاللہ سنا دی, سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی, جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اس کی قدر نہیں کرتا. بڑا پیارا میسیج ہے جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. کلام سنا دیجئے. اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی.
اللہ.
اچھا جی, الصبح بدا من طلعته, اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, نعت خان بھائی سے عرض ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یہ دعا بھی آپ پڑھ دیں کلام میں. یہ کیسے پڑھیں گے جی؟ یہ بھی انشاءاللہ وقار بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیسے پڑھیں گے یہ کلام میں. جی اچھا جی, وقار بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بہت پیارا کلام ہے جی. اچھا جی, سیالکوٹ سے میسج آیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں جی؟ روتا ہوا مر جاؤں تیرے قدموں میں, یہ کون سا کلام ہے وقار بھائی؟
ابھی سن رہا ہوں پہلی بار.
روتا ہوا مر جاؤں تیرے قدموں میں آقا مدینے میں, کون سا کلام ہے یہ؟
بلا لو پھر مجھے شاہ بروبر مدینے میں.
چلیں, اس کی فرمائش بھی آئی ہے.
ترمیم کے ساتھ آئی.
جی جی, ترمیم کے ساتھ.
ترمیم بھی آپ قبول فرما لے. کال لیتے ہیں جی, کال دیجیے.
قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں.
اچھا اچھا, کچھ آگے پیچھے ہو گیا.
جی جی جی,
چلے کوئی بات نہیں, کال لیتے ہیں جی.
میں محمد نیاز اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت ایک مجھے کلام سنا دیجئے. حاضر ہے درے حضرت رضا, سرکار توجہ فرمائے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. ایک اور کال لیتے ہیں جی.
کھلے آنکھ سلسلہ بہت زبردست جا رہا ہے. میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ وقت کو ضائع کرنے والے عام اسباب کیا ہیں اور ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں عبد المعیز بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں. جی عبد المعیز بھائی.
دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں کہ آپ کون سے ایسے کام کر رہے ہیں زندگی کے اندر جو بالکل فضولیات ہیں. آپ کا گول کچھ اور ہے, کام کچھ اور کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, ایک درس نظامی کا طالب علم ہے, اس نے پڑھنا ہے, یہ یونیورسٹی کا طالب علم لے لیں, اس نے پڑھنا ہے اور وہ صرف پڑھائی کے علاوہ اپنی دیگر مصروفیات کے اندر مشغول ہے اور اس نے اپنا کوئی گول سیٹ نہیں کیا ہوا. آپ دن کے اندر نا ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کریں, الگ الگ اس کو کر لیں اور اس کے بعد اس میں اپنے وقت, پڑھائی کا جو وقت ہے, نمازوں کا جو وقت ہے, کھانے کا جو وقت ہے, سونے کا جو وقت ہے, اس کا باقاعدہ شیڈول بنائیں آپ ایک. اور اگر اس کا شیڈول اچھا ہوگا تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اور پھر رات میں سوتے وقت, سونے سے پہلے کم سے کم بھی 5 منٹ 10 منٹ آپ یہ چیک کریں کہ آج پورے دن کے اندر جو ورکنگ آپ نے کی ہے اس میں کہیں وقت ضائع تو نہیں ہوا, کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا ہے کہ جس میں وقت صرف ہوا, بلکہ بیکار ہی صرف ہوا, کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اگر اس کو معمول میں لے کر آئیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.
کیا اگلی کال دیجیے جی.
میرا نام رومان ہے, میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا کلیہ کلے اللہ کہتے کہتے میں گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. وایاک, بہت پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, خوش رہیں. جی ایک اور کال لیتے ہیں.
سنیں آپ نے, میرا ثاقب صاحب سے یہ سوال ہے, قرآن و حدیث میں وقت کی اہمیت پر کیا تعلیمات ملتی ہے, اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیجیے.
سبحان اللہ. عدنان بھائی, قرآن و حدیث میں وقت کی اہمیت کے حوالے سے کیا رہنمائی؟
یہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمائے, اغتنم خمسن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے جو ہے وہ غنیمت جانو. اور اس کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے, اور جو صحت مند ہے, صحت کے جو ایام ہیں اس کو بیماری سے پہلے, یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک تقابل کر کے مختلف چیزوں کا بتایا جو ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے. ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید میں جو دنوں کا آنا جانا وہ, اور پھر والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ جو پوری سورہ مقدسہ ہے سورہ عصر, یہ وقت کی اہمیت کو بندہ یہاں سے بہترین انداز میں سمجھ سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک بات کو ذکر فرمایا تفسیر کبیر میں, اسی جو ہے وہ سورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سورہ عصر کا جو معنی و مفہوم ہے, انسان خسارے میں ہے, ارشاد فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک برف والے سے سمجھا. کیسے برف والے سے؟ ارشاد فرمایا وہ برف بیچنے والا آدمی صدا لگا رہا تھا, آواز لگا رہا تھا کہ اس آدمی پر رحم کرو جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے. اے
اے اے
وہ جو برف ہے وہی اس کا سرمایہ ہے اور وہی گھلا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے جب اس بندے کی اس آواز کو سنا تو مجھے اسی وقت خیال آیا کہ یہ جو انسان خسارے میں ہے اور جو وقت عصر کی قسم جو کھائی گئی ہے, یہ واقعی آدمی کی جو زندگی ہے وہی اس کا سرمایہ ہے, وہی اس کا وقت ہے. اگر یہ قدر کرے گا تو یہ ان لوگوں سے بچ جائے گا جو خسارہ پانے والے ہیں, اور اگر یہ قدر نہیں کرے گا تو پھر یہ بھی وہی بندہ ہے کہ جس کا جو اصل ہے, جس کی جو اساس ہے, جو اس کا سرمایہ ہے, وہ گھل گھل کے تباہ اور برباد ہو جائے گا اور یہ کافی افسوس ملتا رہے گا.
اللہ اکبر. یقیناً قرآن پاک کی اگر ہم آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی گزارنے کا بیان کیا گیا ہے, ہماری پیدائش سے لے کر قبر تک اترنے تک کے جو معاملات بیان کیے گئے ہیں وقت کی اہمیت پر تو ہیں. ہم نے ٹائم کو برباد نہیں کرنا, ہم نے جہنم کے راستے کو اختیار نہیں کرنا, ان راستوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا, اور جن احکامات کا حکم دیا گیا وہ ہم بجا لاتے ہیں, جنت کے راستے پر چلتے ہیں. یہی تو وقت کی قدر ہے.
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, صاف صریح آیت کریمہ ہے جو وقت کی اہمیت کا احساس دلا رہی ہے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس کو دیکھو.
کالز لیتے ہیں جی.
ماشاء اللہ, سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پھر یہ سوال ہے, آج جو موضوع آپ نے رکھا ہے وقت, تو اس پر یہ سوال ہے کہ آپ روز مرہ کے وقت کو کیسے منظم کرتے ہیں, کیا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
انشاءاللہ عدنان بھائی یہ سوال آپ یاد رکھیے گا, آپ سے لیں گے. اگلی کال.
پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں میرا سوال ہے کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے اضافی دو گھنٹے مل جائیں تو آپ انہیں کیسے استعمال کریں گے؟
عبد المعیز بھائی یہ آپ کا سوال ہے, آپ بھی ذہن میں رکھیے گا. اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں موبائل فون وقت ضائع کرتا ہے یا وقت بچاتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں.
صحیح استعمال کریں گے تو بچا لے گا, کیونکہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں یا آپ کام کریں گے تو بچ جائے گا, فضول استعمال کریں گے تو برباد کرے گا. اگلی کال.
رات خاں سے عرض یہ ہے کہ یہ اللہ کلام سنا دے, سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. جزاک اللہ خیر.
آمین. ایک اور کال.
فرمائش ہے نعت خاں سے کہ کلام سنا دیجئے ختم رسول مکی مدنی. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. ایک اور کال.
کرتا میرا نام مسلم ہے. گناہوں کی عادت چھوڑا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا.
آمین آمین. جی وقار بھائی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا, اننی فی بحرهم من مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا, کٹائیں غم کی چھائی دل پریشان, یا رسول اللہ کٹائیں غم کی چھائی دل پریشان, یا رسول اللہ تم ہی ہو مجھ دکھی کے دکھ قدر ماں, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفان سے, سنبھالو میں بھی ڈوبا میری جان, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر من مغرق خود یدی ساحل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آنٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں سرے آئی نہ سنتے ہیں بسے دیوار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت اللہ سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھر پھرتے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا
اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، مزید اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی، چونکہ ٹائم بھی اختتام کی طرف ہے، میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے آپ سے عرض کی تھی کہ آپ سے لوں گا۔
جی، آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرتے ہوئے ٹائم مینجمنٹ کا جواب دیجئے۔ جی تو میں عرض کرتا ہوں، بریفلی یہ ہے شاہ صاحب کہ اگر ٹائم مینجمنٹ کوئی کرنا چاہے تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین کرے۔
واہ،
یہاں پر اب دو چیزیں ہیں، مقاصد دو طرح کے ہیں۔ ایک مقصد وہ ہے جو خود اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے متعین کر دیا،
صحیح،
اور اس مقصد کو یا ان مقاصد کو ہر طرح کے مقصد یا مقاصد پر فوقیت حاصل.
واہ واہ.
جیسے فرائض و واجبات ہیں, پانچ وقت کی نماز ہے, اور اسی طرح سے جو جو چیزیں فرض ہوتی چلی جائیں وہ اعلیٰ ترین مقاصد ہیں اور انہوں نے ہر حالت میں مقدم رہنا ہے. رمضان میں روزے فرض ہیں, حج کے ایام میں اگر شرائط پوری ہیں تو آپ پر حج فرض ہے. پانچوں وقت کی نماز روزانہ کی بنیاد پر اور مرد پر جو ہے وہ جماعت واجب ہے. تو ایک یہ مقصد ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مقصد بنایا ہوا ہے. فار ایگزامپل کوئی طالب علم ہے, اب وہ یونیورسٹی کا ہے یا مدرسے کا ہے
جی.
اسی طرح سے کسی نے اپنی زندگی میں روزگار کو مقصد بنایا ہوا ہے تو اس کی لائف میں روزگار ایک مقصد ہے. اسی طرح سے کوئی شخص عالم دین ہے تو اب علم کا حصول, علم کو پختہ کرنا, یہ اس کی زندگی کا مقصد ہے. کسی نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں گا, قرآن کریم کی تلاوت کروں گا, تو یہ اب اس کی زندگی کا ایک اور مقصد ہے
جی.
تو سب سے پہلے اپنی زندگی کے مقاصد کا تعین کیجئے. تو اب جب آپ نے مقصد کا تعین کر لیا تو اب آپ نے گویا کہ یہ بات طے کر لی کہ میری زندگی میں اس چیز کو ترجیح ہے اور اس کو میں نے سب سے مقدم رکھنا ہے.
واہ.
اس کے بعد جو ایک عام لائف سٹائل ہے شاہ صاحب
جی,
وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے اپنی زندگی کے مقصد کو بھی وقت دینا ہے, اپنے اہل خانہ کو بھی وقت دینا ہے. اچھا, عموماً جو نوجوان ہوتے ہیں ابھی ان کی آئلی زندگی نہیں شروع ہوئی, شادی وغیرہ نہیں ہوئی, تو ان کے لیے گھر والوں کو ٹائم دینے کا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو اب گھر والوں کو بھی ٹائم دیں, اپنی زندگی کے مقصد کو بھی ٹائم دیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقاصد متعین ہیں ان کو بھی آپ نے ادا کرنا ہے. اب اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ کچھ اس طرح سے ہو کہ سب سے پہلے جو چیزیں مقصد کے خلاف ہیں ان کو زندگی سے ریموو کر دیں.
صحیح.
واہ.
اگر ایک براڈ کیٹیگری مجھ سے آپ کہیں تو میں عرض کروں گا کہ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دی.
کیا واہ.
اب اس میں کیا کیا آ جائے گا؟ فار ایگزامپل فضول بیٹھ کے گپ شپ کرنا, غیبتیں, چغلیاں, ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا, ان سے پرہیز کریں. سوشل میڈیا میں عموماً, اللہ جسے امان دے, عموماً سوشل میڈیا پہ بہت سی بری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بری چیزیں ہوتی ہیں, تو ان بری چیزوں کو اپنی زندگی سے مائنس کریں. اس کے بعد پھر اب اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا شروع کر دیں. تو وہ اچھی چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ کتب کا مطالعہ ہو سکتا ہے.
صحیح.
وہ آپ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں اس فیلڈ میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ ایسا کام کہ جو آپ کو اس فیلڈ میں آگے لے کر جائے, وہ کتب کا مطالعہ ہو سکتا ہے, وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا ہو سکتا ہے کہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں.
صحیح.
تو بریفلی یہی ہے کہ مقاصد کے تحت زندگی گزاریں.
صحیح.
جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ ہیں ان سے بچیں, اور اس کے بعد اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنے وقت کو گزاریں.
کیا بات, بہت خوب جی. عبد المعیز بھائی,
سوال یہ تھا کہ دو گھنٹے اگر اضافی ملیں تو اس میں کیا کریں گے
جی؟ واہ
واہ. پہلی بات تو یہ کہ اگر دو گھنٹے اضافی مل رہے ہیں تو علم دین کے اندر گزاریں, علم دین سیکھنے کے لیے گزاریں, کیونکہ استاد صاحب نے بھی فرمایا کہ علم دین کی جو آپ نے بتایا, اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک مرتبہ ایک صحابی کو آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ کی نزاع کا وقت قریب ہے. تو صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے جو میں اس وقت کروں جو سب سے قیمتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم دین کی محفل میں بیٹھیں, علم دین سیکھیں. تو اس سے پتہ لگا کہ اگر موت کا وقت بھی قریب ہے تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کہ علم دین کا سیکھنا, علم دین کی محفل میں بیٹھنا. تو ہمیں اگر دو گھنٹے اضافی مل رہے ہیں تو علم دین کی محفل میں بیٹھنا اللہ نصیب کر دے اور علم دین سیکھنا نصیب کر دے.
دو گھنٹے اضافی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟
یہ سوال تو میرا تھا شاہ صاحب, یہ اضافی 24 کے بعد ملیں گے یا انہی 24 میں ملیں گے؟
جی
ویسے تو یعنی جو دن رات ہے وہ 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے, یہ دو گھنٹے 24 کے بعد دیے جائیں گے یا انہی 24 میں دو گھنٹے ملیں گے؟
جی
ویسے میرا خیال ہے ان کا مقصد یہ ہوگا کہ جو کام کاج جو عام طور پر ہوتا ہے, اور جیسے مثال کے طور پر کسی کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے
جی,
تو اس کو 2 گھنٹے کا ریلیف مل جائے
جی,
6 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ادارہ کہے کہ جی ٹھیک ہے آپ کو اب چھٹی ہے, آپ جو کام کرنا چاہیں. تو میرا خیال ہے ان دو گھنٹے کے بارے میں پوچھا انہوں نے.
اللہ اکبر. ارشاد بھی فرما دیں مزید آپ.
جی شاہ صاحب دیکھیں, ہم اگر وقت کے
سطور کیا ہوگا,
وقت یہ وہی ہوگا جی, اسی 24 گھنٹے کے اندر جو کام کرنا ہے. دیکھیں آپ نے ابتدا میں ایک بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ وقت وہ نعمت ہے جو ہر بندے کو دن کے اعتبار سے دیکھا جائے. عمر کم اور زیادہ ہو سکتی ہے جی, ورنہ جو دن ہے نا وہ ہر ایک کو دن اور رات 24 گھنٹے کے ہی ملے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بچے کے 25 گھنٹے کے ہیں اور بوڑھے کے 26 گھنٹے کے ہیں, اور اسی طرح جوان جو ہے اس کے گھنٹے جو ہے وہ کم کر دیے گئے. ایسا نہیں ہے, ہر ایک کے لیے اتنا ہی وقت ہے, اسی میں اس نے سب کچھ کرنا ہے. نیکیاں, رب کی رضا والے کام, روزی اسی میں کمانی ہے, اسی میں اس نے عبادت کرنی ہے, اور اسی میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور فضولیات سے بچانا ہے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہی کہہ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی اہمیت کو اور اپنے آپ کو فضولیات سے بچانے کا ایک فلسفہ بیان کر دیا ہے, ایک بات عطا کر دی ہے. تو ہمیں چاہیے اس کو لے لیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وقت کے قدردان بنیں تو جو وقت کے قدردان ہیں ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں نے بہت سارے صوفیہ کی صحبت کا فیض پایا ہے اور ان سے میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ وقت ایک تلوار ہے, اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹے.
ہائے ہائے ہائے, اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے شعب الایمان شریف کی, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن یہ اعلان کرتا ہے, جو کوئی مجھ میں اچھا کام کر سکتا ہے تو کر لے, کیونکہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا. ایک دفعہ غور کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین کہ آج کا جو دن میرا گزرا ہے, رات کو جب سونے لگیں ایک دفعہ غور کیجئے گا, میری زندگی کا یہ ایک دن کیا مجھے یہ جنت میں لے کر جانے والے اعمال سے بھرا ہوا ہے یا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھرا ہوا ہے. آپ خود وقت کے قدردان ہو جائیں گے اگر آپ کو, یقیناً ہر مسلمان کو جنت میں ہی جانا ہے, اللہ سے اللہ کے رسول سے محبت ہے اور یہی عمل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ وسلام.
خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. جنوں ملائک تیرے غلام کا سب سے سوا ہے تیرا مقام یاسین و طہٰ تیرے ہی نام, یاسین و طہٰ تیرے ہی نام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام, لاکھوں درود لاکھوں سلام. کھلے آنکھ سلے آلہ کہتے کہتے, سلے پالا کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے پالا کہتے کہتے.